بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا صدق الله مولانا العظيم غزوہ بدر کے متعلق باتیں چل رہی ہیں. بدر کے موقع پر تقریباً 70 یعنی 70 مکہ کے کافر قید پکڑے گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچھ چل کر کے حکم دیا وادی صفرا میں جا کر کے کہ نضر ابن حارث مکہ کا ایک دشمن تھا کا اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے نضر ابن حارث کو ختم کر دیا. اس کے بعد جب قافلہ عرق الزبیہ میں پہنچا, یہ بھی ایک مدینہ کے قریب میں جگہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ ابن ابی معیط کو قتل کر دو. جب اس نے سنا تو کہنے لگا اتنے سارے قیدی پکڑے گئے ہیں, آپ نے مجھے کیوں قتل کا حکم دیا؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِعَدَاوَتِكَ لِلَّهِ وَرَسُولِ, اللہ اور اللہ کے رسول سے تو دشمنی رکھتا ہے, اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اترون ما صنع هذا بي, صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ عقبہ نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے؟ جاء وانا ساجد خلف المقام، ایک دن میں مقام ابراہیم پر سجدے میں تھا، تو یہ آیا اور فوضع رجلہ علی عنقی، اس ظالم نے اپنا پیر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کے اوپر رکھ دیا، وغمزہا اور زور سے اپنا پیر حضور کی گردن پہ دبایا، حضور سجدے کے اندر تھے، فما رفعہا حتی ظننت ان عینی ستندرانی، کا مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری گردن دب گئی، میں اٹھ نہیں سکا اور مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھ باہر نکل جائے گی، اتنی زور سے اس نے میری گردن دبائی۔ وجاء مرتن اخرى بسلاشات، ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا دوسری مرتبہ، تو یہ ظالم عقبا آیا اور بکری کی گندی چیزیں لے کر کے آیا، ناپاک گندی چیز جو پیٹ میں سے نکلتی ہے، فَأَلْقَاهُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا سَاجِدٌ، میں سجدے میں تھا اور اس نے جانور کے پیٹ کی ساری گندی چیزیں میرے اوپر ڈال دی تھی، فَأَلْقَاهُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا سَاجِدٌ، تو یہ مکہ کے ظالم ایسی شرارت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہو تو گردن پر پیر رکھ کر کے دباتے تھے کہ آنکھ نکل پڑے، سجدے میں ہوتے تھے تو گندگی آپ کے اوپر ڈال دیتے تھے۔ فجاءت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ آئی، فغسلت عن راسی، اور اس نے آ کے میرا سر دھویا، میرے کپڑے دھوئے، مجھے پاک کیا، لہذا ایسے ظالم کو قتل کر دینا چاہیے۔ جب بدر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں نہیں آئے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، وہ بیمار تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تم مدینہ میں ہی رہو، تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، اس کا خیال رکھو، اور ساتھ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینہ میں ہی چھوڑا کہ کوئی بیماری بڑھ جاوے، خدمت کی ضرورت پڑے تو حضرت عثمان کے ساتھ تم مدد کرنا، اللہ کا کرنا ایسا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ابھی تو راستے میں ہیں، مدینہ پہنچے بھی نہیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور وہ زمانہ اتنا پاکیزہ زمانہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے ہیں اور انتظار کرو جنازے کا، نہیں، کوئی انتظار نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں تھے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا بیٹی کا، تو ان کو وقت کے اوپر غسل کفن دے کر کے دفن کر دیا گیا. یہ سیکھنے کی چیز ہے. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں جلدی جلدی کرو، وقت آئے تو نماز جلدی جلدی پڑھ لو، انتقال ہو جاوے کسی کا جلدی جلدی غسل کفن دے کر کے قبرستان پہنچا دو. لڑکا لڑکی جوان ہو جائے جلدی جلدی بالغ ہوتے ہی بالغ ہونے کے بعد شادی کراؤ. تو حضرت رقیہ کو دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کامیاب ہوئے، اللہ کا فضل ہوا، فرشتوں کی مدد آئی. اسیل نام کی ایک جگہ ہے مدینہ کے قریب، جب وہاں پورا لشکر پہنچا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی کو روانہ کیا. اس زمانے میں آج کی طرح ٹیلی فون نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، دو آدمی کو مدینہ حضور نے آگے بھیجا. ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ مدینہ میں جو عوالی کا ایریا ہے، آج بھی اس کو مدینہ میں عوالی ہی کہتے ہیں، وہاں جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور لشکر کو فتح دی اور کامیاب کر دیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر کے پہنچے اور اعلان شروع کیا. منافقین، یہودی، ان سب لوگوں میں ہلچل مچ گئی. وہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاوے، اور مکہ کے اتنے طاقت والے دشمن ہار جاوے. وہ مان ہی نہیں سکتے تھے. ان لوگوں نے تو جھوٹی جھوٹی خبر پھیلائی تھی، مدینہ کے یہودیوں نے، منافقوں نے، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. انہوں نے ایسی جھوٹی خبر چلائی تھی. جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ اعلان کر رہے تھے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، سائٹ پہ لے جا کر دھیرے سے پوچھا، تم بالکل صحیح اعلان تو کر رہے ہو نے، جیسے کوئی اچمبے کی خبر ہو، کوئی نئی خبر ہو تو لوگوں کو جلدی ماننے میں نہیں آتی، تو وہ خبر دینے والے کو سائٹ پہ لے جا کے پوچھتے ہیں کہ تو جو بات کر رہا ہے سچی بات ہے نا، بنڈل تو نہیں چھوڑ رہا ہے نا، خالی ٹھوک بات تو نہیں ہے، اس طرح پوچھا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ پاک کی قسم میں سچی خبر کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی اور مکہ کے دشمنوں کو اللہ نے ہرا دیا. دوسری طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے اور چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، اور حضور کے یہ بہت چہیتے صحابی تھے حضرت زید. پہلے تو لوگ مدینہ میں ان کو زید ابن محمد کہتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید، اتنے حضور کے لاڈلے اور پیارے تھے. اور قرآن کے اندر فقط ایک صحابی کا نام آیا ہے اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها، تو حضرت زید حضور کے بہت لاڈلے چہیتے پیارے تھے، حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا، تو حضور نے اپنی مبارک اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، بہت سے لوگ گاڑیوں پر قصوہ لکھواتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام ہے، تو حضور نے اپنی مبارک اونٹنی قصوہ دی، کہا جاؤ زید اس پر بیٹھ کے جاؤ اور مدینہ کے جو دوسرے محلے ہیں نشیبی وہاں جا کر کے خوشخبری سناؤ، اعلان کرو. تو حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر گئے، ایک منافق راستے میں ملا، دین کا دشمن، اس نے جب حضور کی اونٹنی پر حضرت زید کو دیکھا تو اس نے افواہ اور گرم کی، اور گرم کی افواہ، کا دیکھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، اس لیے تو ان کی اونٹنی کے اوپر زید بیٹھ کے آئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ اونٹنی پر بیٹھ کے آتے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس لیے ان کی اونٹنی پر زید آئے ہیں. حضرت زید نے آ کر کے خوشی کا اعلان کیا اور صحابہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بقی قبرستان میں دفن کر رہے تھے، دفن کر کے فارغ ہوئے تھے، اتنے میں یہ خوشی کی خبر مدینہ طیبہ پہنچ گئی. بدر کے اندر 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابی شہید ہوئے، اور ان کی قبر آج بھی بدر کے اندر ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے ابھی ایک اچھا کام یہ کیا کہ جس طرح بقی قبرستان کی مدینہ کی کمپاؤنڈ وال ہے، سیم ٹو سیم ایسی ہی کمپاؤنڈ وال بدر کے اندر جہاں یہ شہید صحابہ کی قبر ہے وہاں بھی انہوں نے ایسی کمپاؤنڈ وال بنائی ہے، مدینہ کی 2 کاپی کی ہے، اور اسی کمپاؤنڈ والے قبرستان کے اندر 14 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے وہ دفن ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں، مکہ کے دشمنوں کے ہاتھ سے بہت بڑا غنیمت کا مال ملا، 150 اونٹ ملے، تجارت کا سامان ملا، چمڑے کے دسترخوان ملے، کپڑے ملے، رنگا ہوا چمڑا ملا، 10 گھوڑے ملے، ہتھیار ملے، اور ابو جہل اس کا اونٹ ملا. ابو جہل کا اونٹ بہت بھاری بھرکم اونٹ تھا. جب حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو اس وقت کے اوپر یہ اونٹ بھی قربانی کے لیے لایا گیا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درے اور نازیہ کے درمیان ایک جگہ پر رکے اور غنیمت کا مال صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا. مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فاتح بن کے آ رہے ہیں، تو مدینہ والے مبارکباد دینے کے لیے باہر نکلے. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی دینی نسبت کے اوپر باہر تک استقبال کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، سواگت کے لیے جانا چاہیے. جیسے کوئی حج کی سے آ رہا ہو اور بمبئی سے ٹرین سے آ رہے تو آپ بھی ریلوے اسٹیشن چلے جاؤ. تو یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے فتح پا کر کے مدینہ آ رہے تھے، تو مدینہ والے استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے باہر نکلے. حضرت سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھائیو، کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ یہ ان کی تواضع تھی، عاجزی تھی. یہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. یہ صحابہ سے سیکھنے کی چیز ہے کہ بڑے سے بڑا دین کا کام کر کے اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اور اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتے تھے. وہ یوں سمجھتے تھے کہ بس اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا اور ہم نے یہ کام کر لیا. اور آج تو ہم چھوٹا سا کام کر کے بھی ایسی باتیں بولتے ہیں، ایسی اسٹائل اپناتے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر ڈالا ہو. 100 روپے کی رسید لکھوائی اور سب کو دکھاتے پھریں گے، میں نے تو پہلے ہی رسید بنوا لی، میں نے تو پہلے ہی رسید کٹوا لی. اور یہ صحابہ اتنی بڑی جان کی قربانی، مال کی قربانی دے کر کے دشمن کے سامنے مقابلہ کر کے آ رہے ہیں اور اتنے بڑے کام کو وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اللہ کے کرم سے ہوا، اللہ کے فضل سے ہوا. یہ چیز اللہ ہمیں بھی عطا فرماوے. اس فتح کا فائدہ یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر ہلچل مچ گئی اور عرب کے لوگوں کے اوپر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دھاک بیٹھ گئی کہ ان کے ساتھ غیبی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ فاتح بن گئے اور کامیاب ہو گئے. بڑی سمجھنے کی چیز، جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے میں جیل خانہ تو تھا نہیں اور 70 دشمن قید پکڑے گئے تھے، تو ان کو کہاں رکھے؟ تو ایک دو قیدی کو صحابہ کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ اپنے گھر، ان کو سنبھال کے رکھو، یہی قید خانہ. اور عجیب بات یہ کہ جب 70 قیدیوں کو حضور نے بانٹا ہے صحابہ میں کہ لے جاؤ ان کو اپنے گھر پر، تو فرمایا استوصوا بهم خیرا، ان کے ساتھ بھلائی سے اچھا سلوک کرنا، میں بہت تاکید سے تمہیں کہتا ہوں. اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان قیدیوں کے لیے حضور نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ابو عزیر ابن عمر، یہ حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے بدر میں مجھے پکڑ لیا اور وہ مجھے باندھ رہے تھے، تو میرے بھائی حضرت مصعب ابن عمر وہاں سے گزرے تو انہوں نے میری طرف داری نہیں کی، میری فیور نہیں کی، بلکہ وہ انصاری کو کہنے لگے میرے بھائی کو برابر فٹ باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، چھڑانے کے اوپر خوب فدیے کی رقم ملے گی. اب یہ صحابہ جن کے گھروں میں قیدی تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. ایک قیدی کافر کہتے ہیں، جو بعد میں بہت سے قیدیوں کو ایمان کی توفیق ہو گئی، کہنے لگے کہ انصاری صحابی کے گھر میرا نمبر لگا تھا, تو وہ انصاری صحابی خود روٹی کھاتے نہیں تھے, قیدی کو روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر کے دن گزار لیتے تھے. اس زمانے کے اندر مدینہ میں اناج بہت کم ملتا تھا, اس لیے روٹی بھی کم بنتی تھی. کہ یہ لوگ روٹی ہم کو کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر کے گزارا کر لیتے تھے. وہ قیدی کافر کہتے ہیں, ہمیں شرم لگتی تھی. ہم ان کو کہتے تھے کہ نہیں بھائی نہیں, آپ لوگ روٹی کھاؤ. وہ کہتے تھے کہ نہیں, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو, یہ حکم دیا ہے حضور نے. اسی لیے صحابہ بھوکے رہ کر کے قیدی کافروں کو روٹی کھلاتے تھے. ابو العاص ابن ربی وہ بھی قیدی تھے, کہتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت میں میں تھا, تو وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے کہ صبح و شام روٹی مجھے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے, کھجور کھا کر کے گزران چلاتے تھے. ولید ابن مغیرہ وہ قیدی تھے, وہ کہتے ہیں کہ جن صحابی کے گھر میں ہم کو قید کیا گیا تھا ان کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ کبھی ہم کو ادھر ادھر جانا ہو تو صحابہ خود زمین پر پیدل چلتے تھے اور ہم کو سواری پر بٹھاتے تھے. اتنا اچھا سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا. اب قیدیوں کو کب تک قیدی رکھے, مشورے کے لیے بیٹھے کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, ما ترون فی ہؤلاء الاسارى, بتاؤ ان قیدیوں کے لیے ہم کیا کریں. صحابہ سے رائے مانگی, وہاں مشورے سے کام ہوتے تھے. اس موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ. اگر آج مطعم ابن عدی دنیا میں زندہ ہوتے اور وہ آ کر کے یہ بدبو والے قیدیوں کے لیے مجھ سے سفارش کرتے تو میں ان کی بات مان کر کے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا. اسی لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کا ظلم سہن کر کے مدینہ پاک پہنچے ہیں تو مطعم ابن عدی نے حضور کو اپنی حفاظت میں پناہ میں مکہ میں داخل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کے وہ احسان کو یاد رکھا کہ اس نے مجھے مکہ میں حفاظت کے ساتھ داخلہ دیا تھا. اگر آج وہ زندہ ہوتے اور سفارش کرتے تو میں تمام قیدیوں کو چھوڑ دیتا. اب مشورہ شروع ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے, حضور یہ تمام قیدیوں کو ڈنڈ بھرواؤ, فدیہ لو, پینلٹی لو اور چھوڑ دو. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مبارک یہ تھی کہ حضور ان سب کو ختم کر دو, ایک کو بھی باقی مت رکھو. اب صحابہ آپس کے اندر کہ حضرت ابوبکر کی رائے پر فیصلہ ہو یا حضرت عمر کی رائے پر فیصلہ ہو, اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے مشورے کی مجلس سے. اور بہت دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تشریف لا کر حضور فرمانے لگے ان اللہ لیولین قلوب رجال فیہ حتی تکون علین من اللبن. اللہ تعالی کچھ لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم کرتے ہیں کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں. بہت سو کے دل اللہ نے ایسے بنائے ہیں. اللہ ہمارا دل بھی ایسا بنا دے رہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِي حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ. اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو پتھر کی طرح سخت بناتے. الگ الگ دل ہوتے. آپ بھی سماج میں دیکھیں گے بعض بیچارے نرم مزاج اور بعض ایسے پتھر جیسے سخت کہ ان کو صحیح بات بھی الٹی ہی لگتی ہے. وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. ابو بکر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو جنہوں نے اللہ سے کہا تھا قال فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ جو میری بات کو مانے وہ تو ہے ہی میری جماعت میں اور جو میری بات کو نہ مانے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى. ابو بکر تم حضرت عیسیٰ جیسے ہو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جیسے. قال اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اگر آپ ان کو عذاب دو تو یہ آپ کے بندے ہیں اور معاف کر دو تو آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی خوبیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں جیسا بتایا. پھر حضرت عمر کی طرف منہ کر کے حضور فرمانے لگے وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَر كَمَثَلِ نُوح. عمر تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے کہ جب قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو کیا کہا رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے اللہ زمین پر ایک بھی بے ایمان کو باقی مت چھوڑو سب کو ختم کر دو. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا. وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى. عمر تمہاری حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ رَبِّ اُشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتی یرو العذاب الالیم. اللہ ان کے دلوں کو اتنا سخت بنا دو کہ وہ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لاوے. ایسی الگ الگ رائے آئی دونوں طرح کی رائے آئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ ایمان لا چکے تھے لیکن مکہ والے ان کو پریشر کر کے بدر میں لائے تھے. ان کو بھی پکڑ لیا گیا تھا. ان کو بھی لوگوں نے رسی سے باندھ دیا تھا. اب جب رسی سے باندھا بڑے آدمی مالدار آدمی اور باندھنے والے نے ذرا فیٹ باندھا تھا تو وہ روتے تھے آہ آہ کرتے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دور سے اپنے چچا کی رونے کی آواز رات میں سنائی دی. تو حضور کی نیند اڑ گئی سوتے نہیں ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے چچا عباس کو لوگوں نے رسیوں میں جکڑ دیا ہے، کیسے مجھے نیند آئے گی؟ تب صحابہ گئے اور اس انصاری صحابی کو کہا تو انہوں نے رسیاں کھول دی. اب چچا عباس کا رونا بند ہو گیا، اطمینان سے سو گئے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اطمینان سے سو گئے. اپنے چچا جان کی تکلیف ان کو کیسی محسوس ہوئی. بالآخر فیصلہ یہ ہو گیا کہ ان قیدیوں سے پینلٹی لو، ڈنڈ لو، جرمانہ لو اور چھوڑ دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بہت اچھی تھی. وہ یہ سوچتے تھے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ سب ایمان قبول کر لیں گے، صحابی بن جائیں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس جو پینلٹی میں مال آئے گا وہ مال اسلام کے لیے کام میں آئے گا، دین کے کاموں میں لگائیں گے. تیسری بات یہ کہ یہ صلہ رحمی ہو جائے گی، چونکہ پکڑے گئے سب رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو جائے گا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم دل تھے. آپ نے فیصلہ کیا کہ دنڈ جرمانہ لے کر ان سب کو چھوڑ دو، اور یہ کہ میرے صحابہ کو دنڈ کی رقم سے فائدہ ہوگا، ان کو کام آئے گی دنڈ کی رقم. اس میں کچھ قیدیوں سے دنڈ لیا گیا، فدیہ، کچھ غریب قیدیوں کو مفت میں چھوڑ دیا، غریبوں کو، اور کچھ قیدی ایسے تھے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو ان کو 10-10 بچے دیے کہ ان کو ٹیوشن کراؤ، ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تم لکھنا پڑھنا ان کو سکھا دو یہی تمہاری پینلٹی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں لکھنے پڑھنے کی کتنی اہمیت تھی، کہ یہ قیدی میں سے کچھ ایسے ہیں جو لکھنا پڑھانا سکھا سکتے ہیں. تو کہا ان کو کہا کہ 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہاری چھٹی. اس سے معلوم ہوا کہ لکھنا پڑھنا یہ سیکھنا چاہیے، وقت پر یہی چیز کتنی اچھی ذریعے کے طور پر کام آ جاتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو کر دیا. دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں اور ابوبکر بھی رو رہے ہیں، مجھے بتاؤ میں بھی روؤں گا، اور اگر رونا نہیں آیا تو رونے جیسا منہ بناؤں گا. اور صحیح بات ہے، یہ صحابہ کی محبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں تو ہم بھی روئے، اور رونا نہ آوے تو رونے جیسا منہ بناوے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے دعا میں یا تو روو یا رونے والوں جیسا منہ بناؤ، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قال الذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجره. میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں کے مشورے پر میں نے قیدیوں سے فدیہ لینے کی جو بات کہی. حضور نے فرمایا، یہ جو درخت جھاڑ نزدیک میں ہے وہاں تک عذاب اس کے قریب تک آ چکا تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تو صرف عمر بچتے اور ان کی رائے والے بچتے. اللہ کے یہاں سے عذاب دکھایا گیا، صرف تنبیہ کی گئی. ایک چھوٹی سی بھول چک تھی، خلاف اولا بات تھی، اور بعض لوگوں کا تھوڑا رجحان زبان سے دنیا کے مال کی طرف چلا گیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، گویا اللہ تعالیٰ کی بھی پسند یہ تھی کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا جاوے، لیکن اللہ کا تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، اور وہ چھوڑنا فائدہ مند ہوا، اس میں سے بہت سے ایمان لے آئے، صحابی بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین اللہ کے یہاں سے آئے، جب مشورہ ہو رہا تھا تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ یہ جتنے قیدی ہے آپ ایک صحابہ کو اختیار دے دو، چاہے قتل کرو چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، لیکن اس سال اگر فدیہ لے کے چھوڑا تو آئندہ سال اتنے صحابہ شہید ہوں گے. صحابہ نے فدیہ لینا پسند کیا اور کہا آئندہ سال ہم کو شہادت کا مرتبہ ملے تو بہت اچھی بات ہے. یہ اختیار بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. جبرائیل نے یوں بھی کہا تھا کہ آپ کے رب نے اللہ نے قیدیوں کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے، اور یہ بات صاف تھی کہ جتنے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے وہ قوت تو ملے گی، لیکن آئندہ سال اتنے صحابہ کو شہید ہونا ہوگا. اور ایسا ہی ہوا کہ 70 قیدیوں کو فدیہ پیسے لے کر چھوڑا گیا، بعضوں کو معاف بھی کیا گیا. تو دوسرے سال احد کی لڑائی میں تقریباً 70 یعنی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی نظام تھا. بہرحال بدر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات میں اللہ کے سامنے بہت روئے، اور اس رونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مدد آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے دربار کے اندر دعا کرنے والا، عاجزی کرنے والا، گڑ گڑانے والا، سچا بندہ بنا دے رہے، اور اس اللہ کے دربار سے لینے والا اللہ ہمیں بنا دے رہے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي شان امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہر حرام سے ہر جگہ ہر ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ جو جس تکلیف اور الجھن میں اس سے نجات عطا فرماؤ ہر ایک کو حلال برکت والی وسیع آسان عزت والی روزی اپنے کرم سے عطا فرماؤ اجڑو ہوں کو آباد فرماؤ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ اے اللہ اے اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرماؤ مظالم کا خاتمہ فرماؤ ہمارے مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی تمام اوقاف کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ اپنی مہربانی سے حفاظت فرماؤ اپنے فضل کرم سے حفاظت فرماؤ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ زندگی میں بار بار حج عمرے نصیب فرماؤ مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ اے اللہ آنے والے رمضان کی قدر عطا فرماؤ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ جن کی جو الجھنے ہیں وہ دور فرماؤ ہر طرح کے دشمنوں اور ان کی دشمناوٹ سے شریر اور ان کی شرارت سے فتن اور ان کے فتنوں سے مکار اور ان کے مکر سے حاسدوں اور ان کے حسد سے اپنوں اور غیروں کے ہر شر سے ابھی اور آئندہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرماؤ جن پر جنات جادو نظر بد کے اثرات ہیں ان سب کو شفا عطا فرماؤ جن کے یہاں اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين